الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ ایک چھوٹا سا عنوان جو بڑا اہم اور امپورٹنٹ تھا وہ ذکر کیا تھا. ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھتا ہے, مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو سوچتا ہے. القیس من دان نفسہ عاملا بما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو سوچے, مرنے کے بعد والی زندگی کو سوچے. اور یہ بات چلی کس پر ہے؟ اس سے پہلے والے دن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, سور کتنا بڑا ہے, حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور لے کر کھڑے ہیں ہمیشہ, اور حدیثوں میں یہ سور کی کیفیت بیان کی. فرمایا جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے کہ سر سے جو لگا ہوا حصہ ہے وہ کشادہ ہوتا ہے, اور یوں گول اوپر جو جاتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے, سور ایسا ہے. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ وہ تنگ حصہ اپنے منہ میں لے کر اللہ تعالی کے حکم کے اوپر کان لگا کر منتظر ہیں کہ کب حکم دیں اور فوراً پھونک دیں. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس سور کے پھونکنے کے بعد پورا عالم تتر بتر ہو جائے گا, جس کے منظر کو قرآن کریم میں احادیث میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ عقائد کی بات ہے, اس کو ماننا چاہیے اور پختگی کے ساتھ ماننا ہے. یہ تصور نہیں ہے, یہ حقیقت ہے جو واقع ہونے والا ہے, اس کو ذکر کیا گیا ہے. بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہیں اپنی اپنی قبروں سے اور اپنے اپنے مقامات سے نکل کر چلنا شروع کریں گے، کدھر جاتے ہیں ان کو نہیں معلوم، لیکن میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ تفصیل حدیثوں میں ہے، اور پورے عالم کے لوگ ادھر چل رہے ہوں گے، یہاں تک کہ قبر کے مردے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے نکلیں گے۔ سرکار نے فرمایا میں بھی نکلوں گا، لیکن دیکھوں گا ہوش میں آنے کے بعد کہ مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں ہیں، تو کیا ان کے اوپر یہ نفخہ اولا کی بے ہوشی تاری نہیں ہوئی؟ ایک جواب تو یہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دنیا والے زمانے میں اللہ تعالی کے حضور ایک درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، ادھر سے جواب ملا کہ لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا والی آنکھ سے مجھے دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، البتہ سامنے جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ پر میں اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے گا تو تم میرا دیدار کر سکو گے، اگر پہاڑ ٹھہر نہ سکا سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ جب تجلی کی ایک بوند اور ایک کرن ہلکی سی آ کر وہ پہاڑ پر گری تو پہاڑ نے، بعض محققین کہتے ہیں، اپنا سینہ کھول دیا کہ تجلی اللہ کی آ رہی ہے تو میں محروم کیوں رہوں، سینہ کھول کر تجلی کو اپنے اندر لیا، نتیجتاً ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وخر موسیٰ صعقا، اور جب ہوش آیا تو اپنے استقاضے پر جو اللہ کے دربار میں رکھا تھا رجوع کیا، توبہ کی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ شاید یا تو بے ہوش ہوئے ہی نہیں، یا ہوئے لیکن افاقہ جلدی ہو گیا، کیونکہ ایک مرتبہ پہلے تجلیات کے سامنے بے ہوش ہو چکے ہیں، اس لیے افاقہ ہو گیا، جلدی ہوش میں آ گیا، چل رہے ہیں محشر کی طرف۔ تو قبروں سے جو لوگ نکلیں گے ان کا حال بیان کیا کہ یہ ہوگا کہ نہ سر پر ٹوپی ہے نہ جسم پر لباس ہے، اور حدیث میں اس کے الفاظ آئے کہ ننگے جسم اور غیر مختون، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس طرح غیر مختون جو ہیں جیسے پیدائش کے وقت تھے ایسے قبر سے نکلیں گے۔ یہ مضمون تو ہو گیا، ہم نے بھی سنا اور ماں عائشہ نے بھی سنا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فکر مند تھی وہ اپنی فکر کو دہرایا، سرکار یہ واقعہ تو آپ نے بیان کیا لیکن مجھے تو بڑی فکر لاحق ہے۔ کیوں؟ فکر یہ لاحق ہے کہ قبروں سے نکلیں گے مرد بھی اور قبروں سے نکلیں گی خواتین بھی، اور آپ نے فرمایا سب محشر کی طرف چلیں گے، تو حاشا وکلا ایک کی نظر دوسرے کے سطر پر پڑے گی، اور بڑی شرم کی بات ہو جائے گی۔ یہ حیا کا سوال ہے. چونکہ عورت معنون ہے حیا سے, اور عورت کا قیمتی سرمایہ اس کی حیا ہے, اس کی شرم ہے, اس لیے پردہ دیا ہے, برقع دیا ہے. برقع اور پردہ یہ عورت کی عزت اور عورت کی ناموس کی حفاظت کا قلعہ ہے, اس میں اس کی حفاظت ہوتی ہے. پردے پر بڑا جو ہے لوگوں کو موجودہ دور میں اشکال ہوا ہے, لیکن پردے ایسی چیز ہے کہ اس سے آدمی بچ نہیں سکتا. ہر جگہ پردہ ہے, ونڈو بنایا کرٹن لگاتا ہے, پردہ ہے. گلاس کا ڈور بڑا لگایا تو آگے کرٹن لگاتا ہے. آپ پلین کے اندر چلے جائیے تو بزنس کلاس کو الگ کرنے کے لیے کرٹن لگاتے ہیں. آپ ٹرین میں چلے جائیے تو وہاں فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ہیں, اس کے اندر بھی کرٹن لگے ہیں. اور ہمارے یہاں جو لڑکیاں گاڑیاں چلاتی ہیں, بائک چلاتی ہیں, آپ کے یہاں تو نہیں نظر آتا, ہمارے یہاں عام ہے. آج سے 10 سال پہلے وہاں بھی نہیں تھا, لیکن آج کل بائک عام ہے اور لڑکیاں چلاتی ہیں, خواتین چلاتی ہیں, برقع پہن کے بھی چلاتی ہیں, اور غیر مسلمہ جو خواتین ہیں وہ بھی برقع پہن کے چلاتی ہیں. ان کو ڈاکٹروں نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ جو سن یعنی آفتاب کی کرنیں تیز ہوتی ہیں نا, گرمی تیز ہمارے یہاں, تو وہ تمہارے چہرے پر پڑے گی, اور شہر میں پولیوشن جو ہے بہت زیادہ ہے ویکلز کی وجہ سے, تو وہ تمہاری ہاتھ کی جو اسکین ہے اس کو بلیک کر دے گا, اور تمہارے چہرے کو جو ہے وہ بھی جھلسا دے گا. لہذا ان کی ایڈوائز ہے کہ ہاتھ کے اندر دستانے پہنے جائیں اور چہرہ جو ہے وہ لپیٹ کر ڈھانک کر نکلا جائے. تو بدماشوں کے لیے جو ہے موقع بن ہو گئے, کیونکہ اب جو بھی خواتین نکلتی ہیں وہ لپیٹ لپوٹ کر نکلتی ہیں. یوں بیچارے علماء کب سے کہہ رہے تھے کہ برقع پہنو تو اپنے والی بھی نہیں مان رہی تھی, لیکن انہوں نے سوچا چھوڑ دیا, تو اب جو ہے وہ دوسری خواتین جو پہلے برقع پہننے والی کو برا کہتی تھی وہ بھی لگ رہی ہے کہ اس کے تو بڑے فائدے ہیں. ایک غیر مسلم عورت جو ہے ایک مسلمان خاتون سے کہتی تھی کہ تیرا پردہ تیرا برقع بہت اچھی چیز ہے. نے پوچھا کیوں؟ کہ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا جو ڈریس ہے اس کے اندر ہم نے جویلری پہنی ہوئی ہے, سونے کی بینگلز ہے اور رنگز پہنی ہیں اور ایئر رنگز پہنے ہیں اور نیکلیس پہنے ہیں, یہ سب نظر آتا ہے, تو چوروں کو نکالنے کا اچھا موقع رہتا ہے. اب تو نے تو برقع پہنا ہوا ہے تو کچھ نظر آتا نہیں, تو تیرے تو مال کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور تیری تو جان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور تیری تو حیا کی بھی حفاظت ہو رہی ہے, تو یہ برقع تو مجھے بڑا پسند آیا. حقیقت حال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے سرکار نے عورت کی عزت اور اس کی حیا اور اس کے ایمان کی حفاظت کو پردے کے اندر بتایا تھا اور برقعے کے اندر بتایا تھا. 1400 سال کے بعد یہ سائنس والے نے اور دنیا والے نے بتایا, تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن بات بدلی تو نہیں ہے. اگر انہوں نے یوں کہا تھا کہ تمہاری اسکن خراب نہیں ہوگی تو میرے نبی نے کہا تھا تمہارا ایمان خراب نہیں ہوگا. اگر انہوں نے یوں بتلایا تھا کہ تمہاری باڈی کی جو ہے سیکیورٹی اس میں ہے, حفاظت اس میں ہے, تو آقا نے بتایا تھا تمہاری حیا کی حفاظت اس میں ہے. کاش کہ اس کو مان لیا ہوتا. حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عطا ابن ابی رباح, ایک تابعی ہیں جلیل القدر، عطا ابن یسار بھی ہیں، عطا ابن ابی رباح بھی ہیں، یہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں، بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں. تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاتا ہوں. اچھا دکھائیے حضرت استاد، کون ہے وہ خاتون؟ کہ سامنے وہ کالی اور لمبی بوڑھی عورت جو جا رہی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کو بتلایا. کہ حضرت الاستاد اس کا ماجرا اور اس کا انسیڈنٹ اور اس کا واقعہ کیا ہے، ذرا وہ تو بیان کیجیے. کہا بالکل کرتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خاتون آئی تھی، اور اس خاتون نے آ کر آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بیماری ہے، ایک دم سے جو ہے میں بے ہوش ہوتی ہوں اور غش کھا کر گر جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے. اور یہ کسی بھی وقت ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں مرگی کی بیماری کہتے ہیں، جسم میں کھینچ آتی ہے اور ایک دم چکر کھا کر آدمی فوراً گر جاتا ہے. سرکار میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا کاملہ دے دے. اور آپ دعا فرمائیں گے، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ دو باتیں ہیں، میں اللہ کے دربار میں دعا کروں گا، قبول کرنے والے اللہ ہیں، اللہ چاہیں تو قبول فرما لیں گے اور تجھے شفا بھی مل جائے گی. لیکن ایک اور بات بھی ہے. سرکار وہ کیا بات ہے؟ کہ وہ بات یہ ہے کہ اگر تو اپنی یہ بیماری پر صبر کر جائے تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب چوائس ہے تیرے لیے کہ دونوں میں سے کیا کریں، یا تو یہ بیماری پر صبر کر جائے زندگی بھر تو میری طرف سے جنت کی تجھے بشارت ہے، جنت کی تجھے گارنٹی اور ضمانت ہے. کہاں کہاں سرکار نے جنت کی ضمانتیں دی ہیں. ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر وہ اپنی وہ دو چیزوں کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دیں. نمبر ایک، دو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی دے دے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، یعنی اس کو گناہ والی باتوں سے بچائے گا. تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ سرکار نے فرمایا کوئی اس کی گارنٹی دے دے کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا اور اس کو بری باتوں سے، حسد سے، کینہ، کپڑ، غیبت، ان تمام چیزوں سے بچاؤں گا. تو سرکار نے فرمایا میں ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بھائی جنت معمولی چیز تو نہیں ہے، جنت تو زندگی بھر تڑپنے، محنتیں، مجاہدے کرنے کے بعد ملے، اور وہ بھی اللہ کے فضل سے ملے. اگر کوئی آدمی سوچے کہ میرے پاس ایمان ہے اور میرے پاس عمل ہے، میں اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عمل ہے، لائیے جنت. فرمایا جنت عمل کی طاقت پہ نہیں ملے گی جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے. اس لیے جہاں عمل کر لیا تو اللہ سے قبولیت مانگو کہ اللہ تو قبول نہ کرے تو سب چیزیں بیکار ہیں. اس کی دلیل قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کے حکم پر جبریل علیہ السلام نقشہ لائے اور بیت اللہ کو جو اندر دیواریں چھپ گئی تھی کھود کر اس کے اوپر کنسٹرکشن کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مدد کی. حکم اللہ کا, نقشہ بحکم ربانی جبریل کا, مددگار اسماعیل اور معمار ابراہیم. اور اب بن گیا جب یہ گھر, تو گھر اپنا نہیں بنا, اللہ کا بنا. تو کیا کہتے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب بنیادیں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, الہ العالمین بنا تو دیا, تیرا گھر اپنے فضل سے قبول فرما. سے پتہ چلا کہ اپنے عمل کی قبولیت مانگنا اللہ سے, عمل پر گھمنڈ مت کیجئے, کیونکہ ایک عمل میں تو کیا کیا رکھنے, کیا کیا خرابیاں نکل سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ لپیٹ کر منہ پر مار دے کہ تو بڑی بڑائیاں کر رہا ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, ہم کو خرابی نہیں معلوم, اللہ کو سب معلوم ہے. اس پر اندر کی سب باتیں بھی آیا اور ظاہر ہے. ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ ہیں, اور ہندوستان جیسے تین ملک جمع کرو, اتنی بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے ہارون رشید کو عطا فرمائی کہ اوپر آسمان پر بادل جا رہا تھا تو خطاب کر کے کہا کہ تو یہاں نہیں برستا, لیکن اللہ کے حکم سے تو جہاں بھی برسے گا نا, تو اس سے جہاں فصلیں پیدا ہوگی اور لوگ عشر نکالیں گے, وہ عشر میرے غلے میں اور میرے خزانے میں آئے گا. اتنی بڑی حکومت ہے. ان کی بیوی کا نام ہے زبیدہ. زبیدہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, وہاں جو ہے نہر زبیدہ قائم فرمائی, دور دور تک کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے اور ضرورت مندوں کو پانی پہنچانے کے لیے اور پانی کی سہولتیں کرنا یہ بہت بڑے اجر کی اور ثواب کی بات ہے. جیسے کہ افطار کرنے والے کو ایک گھونٹ دودھ کا پانی کا پلا دینا ثواب ہے, اجر ہے, گناہوں کی معافی ہے. فرماتے ہیں کہ زبیدہ نے لاکھوں روپے کی لاگت سے اللہ کے بندوں کے لیے نہر قائم کی. اس نہر کا نام مشہور ہے نہر زبیدہ. اب کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا, ان کو بڑی امید تھی کہ میرے کو اللہ کے یہاں معافی مل جائے گی, کیونکہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے جس سے لاکھوں کو فائدہ پہنچا ہے, لاکھوں کو فائدہ پہنچا اور پانی کہاں کہاں کن کن گھروں میں پہنچا. لہذا جب اللہ پوچھیں گے کیا لائی ہے زبیدہ, تو پیش کر دوں گی کہ یہ نہر لائی ہوں. بہت امید تھی اللہ کی ذات سے. کسی نے خواب میں دیکھا, بھائی اللہ کس کو کب نوازیں گے نہیں کہہ سکتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا, مر گیا اور جلا بھی دیا گیا. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے. میں حیران ہوا اور میں نے کہا کہ بھیا تو تو مسلمان نہیں تھا اور جنت کے اندر گھومتا ہوا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. فرمایا بابا اصل میں تم روزانہ دوڑ دوڑ کر نماز پڑھنے جاتے تھے تو میرے دل میں بھی ولولہ پیدا ہوتا تھا, تمہاری نماز کی دوڑ نے مجھے مسلمان بنایا تھا. میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا, لیکن اللہ کے حضور میں کہا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور میں گھر میں نمازیں پڑھتا تھا, تلاوت بھی کرتا تھا, اور جو ہے جو مجھ سے ہوتا تھا وہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آئی اور مجھے جنت میں داخلہ دیا ہے. تو بھائی کس کو اللہ تعالیٰ کب نوازیں گے اور کب عطا کریں گے, کچھ کہہ نہیں سکتے. تو کوئی اپنے عمل پر شکر تو کر سکتا ہے, فخر نہیں کر سکتا, گھمنڈ نہیں کر سکتا کہ میرا یہی عمل جو ہے مجھے جنت. اس لیے فرمایا جو بھی عمل کا موقع ملے دریغ مت کیجئے, چھوٹا مت سمجھیے, وہ عمل جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے چھوٹا نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے یہاں پوچھا گیا کہ بھائی ہمارے لیے کیا لائے, جواب دیا کہ وہ نہر زبیدہ لائی ہوں. فرمایا تو لوگوں کا مال تھا, جو خزانہ تھا در بادشاہ کا, وہ تو لوگوں کے خیرات ٹیکس فلاں فلاں اس کے ذریعے سے قائم ہوا تھا, تو مال لوگوں کا تھا, لوگوں کو فائدہ پہنچایا, لیکن میرے لیے کیا کیا, یہ تو لوگوں کو فائدہ پہنچایا تم نے, لیکن میرے لیے کیا کیا, یہ زندگی میں نے دی تھی تو کوئی عمل میرے لیے کیا ہو وہ بتاؤ. اب کہتے ہیں کہ سیٹی گم, حیران, پسینے پسینے آ گئے, جواب نہیں بن پڑ رہا ہے, کوئی عمل اور ذہن میں تھا نہیں. ایک فرشتہ دوڑتا ہوا آیا اور یوں کہا کہ ان کا ایک عمل ہے اللہ جو یہ چٹھی کے اندر لکھا ہوا ہے. اے اللہ کیا لکھا ہوگا چٹھی میں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی عمل کیا جو مجھے جنت میں لے جائے. ادھر یہ حیران ہے کہ کوئی عمل نہیں میرے پاس کہ جو پیش کروں اللہ کے دربار میں اور اللہ یہ فرمائے کہ ہاں یہ میرے لیے ہے, تجھے جنت میں داخلہ ملے گا. فرشتے نے آ کر کہا اللہ ایک روز زبیدہ یہ کھانے کے لیے اپنے محل میں بیٹھی تھی, پلیٹ سامنے تھی, لقمہ بھی تھا, لقمہ ہاتھ میں لے لیا تھا اور مؤذن نے اذان دی, یوں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو لقمہ ہاتھ میں تھا زمین پہ رکھ دیا, پلیٹ میں رکھ دیا, اور پلیٹ میں رکھ دینے کے بعد اپنا دوپٹہ ٹٹولا تو وہ کندھے پر اتر گیا ہے, فوراً کندھے سے اتار کر دوپٹہ جو ہے اپنے سر کے اوپر رکھا, سر کو ڈھانک لیا, اور اس کے بعد جو ہے لقمہ اٹھایا. اے اللہ تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے لقمہ رکھ دیا, دوپٹہ سر پر اٹھایا, یہ عمل ہے زبیدہ کا. اللہ نے فرمایا ہم کو یہ عمل اس لیے منظور ہے کہ میرے نام کی عظمت کی وجہ سے دوسری سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا, اس پر ہم اس کی مغفرت کریں. تو مغفرت کون سی چیز پر ہوگی یہ تو کہہ نہیں سکتے. سرکار نے فرمایا زبان چلانا ہے اگر تو اچھی بات میں چلاؤ, ایسی بات میں چلاؤ کہ جس کی وجہ سے کسی کو اللہ تعالی ہدایت والے راستے پر ڈال دے, ایسی چلاؤ کہ کسی کو دینے پر ڈال دے. قرآن کریم میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتیه اجرا عظیما. اللہ 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 اللہ. فرمایا لوگ اکثر جو گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو جا کے سنو تو اس میں کوئی دم نہیں ہوتا, کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر نہیں. اگر خیر ہے کسی کی سرگوشی میں جو چپکے سے دوسرے کو کہہ رہا ہے, اگر کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے تو کہاں ہے. دوسرے کو یوں کہے کہ اللہ کے بندے فلان آدمی مستحق ہے اللہ کے راستے میں, تیرے مال میں سے اس کو کچھ دے دے. یہ سرگوشی کان میں جو کر دی نا دوسرے کو دلانے کی, دوسرے کو صدقہ دینے کی, فرمایا یہ ہے بھلائی والی بات, اور اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے کیا ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے. ایک بات, اور اصلاح کی کوئی بات کر دی, اصلاح کی بات موجودہ دور میں کھلم کھلا کرنا بہت بڑی مصیبت کو مولنا ہے. خالی پیچھے سے صف میں سے آپ آدمی کو اشارہ کریں کہ آگے جگہ خالی ہے تو سینے پر ہاتھ مار مار کے آپ کو پوچھے گا کہ میرے کو کاہے کو بلا رہا ہے, حالانکہ اس کو آگے بلا رہا ہے تو آگے جانا تو اچھی بات ہے, پیچھے تو نہیں دھکیل رہا ہے. اس کو آگے بلا رہا ہے اور آگے کون بڑھانے کی آج محنت کرتا ہے؟ سب دھکے دیتے ہیں وہ آگے بلا رہا ہے، تو بھی یہ کہ تیرے کو میں ہی نظر آتا ہوں، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تو یہ خیر کی بات تھی، لیکن خیر جلدی سے ہضم ہو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں اصلاح کی کوئی بات کسی کو کہہ دی، خیر کی بات کسی کو کہہ دی، یا پھر اچھائی کی بات کسی کو بتا دی، دین کی کوئی بات تاکہ اللہ کا بندہ دین پر آ جائے، فرمایا یہ سب کچھ صرف اس لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ بھائی اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اور کام اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے، پہلے پہلے نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ایک بزرگ جو ہیں وہ اس کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے، واقعہ بھی بڑا عجیب بیان کیا، کہ ایک مرید چلے اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے، راستے میں سوچا کہ کچھ تو حضرت کی خدمت میں پیش کروں، حالانکہ شیخ تو نہیں مانگتا، اور شیخ وہ ہے ہی کیا جو مانگ رہا ہو، وہ کہے گا شیخ ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ کچھ تو مجھے پیش کرنا چاہیے، شیخ کی خدمت میں جا رہا ہوں ایک عرصے سے، لیکن جیب میں کچھ ہے نہیں، تو خالی ہاتھ جاؤں؟ تو جنگل سے جا رہے تھے جہاں عام طور پر لکڑیاں لوگ اپنے گھروں کو لے جاتے ہیں، پہلے لوگ کھانا جو ہے وہ لکڑیوں کے اوپر جو ہے پکاتے تھے، چائے بھی لکڑی کے اوپر جو ہے تیار ہوتی تھی، لکڑی جو ہے چولہے کے اندر ڈالتے تھے اوپر سے وہ جلانے کے لیے، پھر پنکھا جھلتے تھے، تھوڑی دیر سے لکڑیاں جوش میں آتی تھیں، ذرا گرم ہوتی تھیں، ذرا سرخی، پھر اس کے اوپر برتن رکھتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک گاؤں ہے لاجپور، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے یہاں مہمان آئے، وہ مہمان جو ہیں عام طور پر بھائی چائے کے ساتھ توازو کی جاتی ہے، اگر بعض علاقے ایسے ہیں کہ آپ نے بریانی کھلا دی لیکن چائے نہیں پلائی تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ چائے کا باؤ نہیں پوچھ دیا، اسے چائے تو کم سے کم پلانی پڑتی، امتحان یا ابتدان جو ہے چائے۔ اب وہ جو ہے حضرت اندر گئے کہ مہمان آیا ہے، چائے سے اس کی توازو کی جائے، اندر جا کر اپنی اہلیہ کا چائے تیار ہو رہی، یہاں بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدھا گھنٹے کے قریب ہو گیا تو اندر سے چائے جا کر کے لائے، مہمان کے سامنے رکھی۔ مہمان نے کہا کہ میں تو چائے پیتا ہی نہیں۔ کہا اچھا چائے نہیں پیتے؟ کہا نہیں بالکل چائے نہیں پیتا۔ تو کہا کوئی بات نہیں مت پیو۔ اندر گئے، یہ سمجھا کہ آپ کچھ ٹھنڈا لائیں گے، تو اندر سے ٹھنڈا تو لائے نہیں، ڈنڈا لائے۔ ڈنڈا لے کے آئے اور کہا کہ ذرا پھر سے بولنا، پہلے کیا بولے تھے؟ پہلے کیا کہا تھا کہ چائے نہیں پیوں گا، ایک مرتبہ اور بولو۔ کہا اب تو حضرت ہمت نہیں ہوتی آپ کا ڈنڈا دیکھنے کے بعد، کیونکہ جو غصہ آپ کو آیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسید کرنے کے لیے اندر سے لائے ہیں۔ تو کہا تیرے کوئی شرم نہیں آتی؟ تجھے معلوم ہے میری اہلیہ کو چائے بنانے میں کتنی تکلیف ہوئی، لکڑیاں اندر ڈالی، یہ کیا وہ کیا، ہلایا، اس کی آنکھوں میں مٹی گھس گئی، راکھ گھسی اور پانی نکلا، لکڑی جلتی ہے تو اتنی محنت کے بعد جا کر کے جو ہے اس نے چائے تیار کی، اور تو اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں چائے نہیں پیتا، پی کے دیکھ، پینی پڑے گی تیرے کو، نہیں پیتا ہے تو پھر یہ ڈنڈا تیار ہے، اس کو زبردستی بھی چائے پلائے۔ خیر تو میں بات کہہ رہا تھا کہ اب وہ آ رہے تھے راستے میں تو انہوں نے جنگل سے لکڑی لے لی کہ چلو حضرت کے یہاں لنگر میں ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو لکڑی وہاں کام آ جائے گی۔ ارے بھائی دینے والا اخلاص کے ساتھ تنکا دے دے نا تنکا، تو اللہ کے دربار میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے دیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سب سامان سمیٹ لیے، سب سمیٹ کر لے آئے، اور لکھا ہے مورخین اسلام نے کہ ایک تنکا بھی لے آئے، تنکا، تنکا کیا کام کا ہے، ہم ہوتا ہے تو پھینک دیتے، تنکا بھی لے آئے۔ ارے تنکا کیوں لائے؟ فرمایا سرکار کہیں آگ جلانے کی ضرورت ہو تو یہ تنکا کام آ جائے میرا دیا ہوا، اس بنا پر یہ بھی لے آیا کہ کوئی چیز تو جو ہے قبول ہو میری۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ لائے تھے لیکن گھر کا آدھا سامان لائے تھے. اب دونوں جمع ہوئے, سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا لائے کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا گھر پہ اللہ رسول کی رضا چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سب سمیٹ کے لے آیا ہوں. عمر تم کیا لائے؟ فرمایا آج میں بہت لایا ہوں اور ابو بکر سے زیادہ لایا ہوں, لیکن گھر کا آدھا سامان لایا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب قربانی کو دیکھا تو یوں فرمایا کہ اگر میں آگے بڑھ جاتا, آج آگے بڑھ جاتا اور آج آگے نہیں بڑھ سکا تو ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور فرماتے ہیں تنکا بھی لے آئے کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے تو تنکا بھی کم نہیں ہے, ایک درہم بھی کم نہیں ہے, ایک گھونٹ پانی پلانا یہ بھی کم نہیں ہے. اور انسان کو نہیں کتے کو پانی پلائے نا پیاسے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں کہ کتا تھا پیاسا اور پلانے والا تھا گنہگار, لیکن اللہ پہ یقین رکھتا تھا, اس نے اپنا موزہ منہ میں لیا کنویں میں اترا, اندر سے پانی لیا منہ میں دبایا چمڑے کا موزہ, اور پھر باہر آ کر وہ کتے کو پلایا تو اللہ تعالی نے اس کی عمل کی قدر فرمائی اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا. بھائی اللہ تعالی کی یہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ کس انٹینشن کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, کس ارادے کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکڑیاں لے لی اور پہنچ گئے حضرت کے دروازے پر, دروازہ کھلا اندر موجود ہوئے تو لکڑیوں کا گٹھر رکھ دیا. حضرت نے پوچھا یہ کیوں لائے ہیں؟ فرمایا حضرت خالی ہاتھ تہی دست تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس, کیا پیش کرتا تو میں جنگل سے آ رہا تھا, کم سے کم کچھ پیش کرتا, تو یہ لکڑی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے, میرے بس میں اتنا تھا جو تھا میں نے کر دیا ہے. اپنے خزینے دار کو بلایا اللہ والے نے اور کہا یہ لکڑیاں ذرا حفاظت سے رکھ دینا, اور جس دن میرا انتقال ہو جائے, جس دن انتقال ہو جائے اور پانی گرمانا پڑے تو یہ لکڑیوں کے اوپر میرا پانی گرم کرنا, یہ مخلصانہ ہدیے کی برکت سے مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر. تو بھائی اخلاص والا عمل بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں زندگی اور موت کے مقصد کو سورۃ الملک میں عجیب طریقے پر بیان فرما رہے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. احسن عمل وہ ہے جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے, اور اللہ کب قبول کر لیں گے کیا قبول کریں گے, لیکن یہ ڈیفینیٹ ہے کہ جو کام اس کے لیے کیا گیا ہے اسی کو اللہ قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے اس کے سامنے سرکار نے دو باتیں رکھی کہ یا تیرے لیے دعائے شفا کروں یا پھر تو صبر کر جائے, اور صبر کرنے والوں کو اللہ کے یہاں بے حساب اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صابرین کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیں گے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا, حدیثوں میں فرمایا شہر الصبر, صبر کا مہینہ ہے. کھانے سے صبر کر لیا, پینے سے صبر کر لیا, جائز تعلقات تھے اس سے صبر کر لیا, فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ بے شمار اجر. اس لیے روزے دار کا درجہ بڑھ گیا کہ صبر کر رہا ہے, کھانا موجود ہو کے صبر کر رہا ہے, پانی اور مشروبات موجود ہو کے اللہ کے حکم پہ صبر کر رہا ہے, اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بے شمار اجر کا وعدہ ہے, تو روزے داروں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار اجر کا وعدہ فرماتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں فرما, ایمان والو تم کو ہم نے دو نعمتیں بہت زبردست دی اور یہ تمہارے دو مددگار ہیں, تم شکایت مت کرو کہ تم بے مدد رہ گئے, تم اکیلے رہ گئے, تم کو مدد کیا ہے ہم نے. وہ مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, تمہیں مدد کی ضرورت ہے؟ تم اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھتے ہو؟ نہیں, تم کو تو دو مددگار دیے ہیں میں نے. ایک مددگار ہے نماز. نماز بہت بڑی نعمت ہے, آج تو اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی. اور دوسرا صبر ہے. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کو منظور کر لیں. جس حال میں اللہ رکھے وہ فیصلے کو منظور کر لینا, اللہ کے حکم کے اوپر نفس کو جمانا, اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس پر طبیعت چلنے کو چاہتی ہے اس کو روک کے رکھنا, تین چیزوں کا نام جو ہے وہ صبر ہے. فرمایا صبر کا دامن تھام کے چلو, یہ تمہارا مددگار ہے اور پریشانیوں میں تمہارا ساتھ دینے والا ہے. اس خاتون نے فیصلہ کیا کہ میں یا رسول اللہ صبر سے کام لوں گی, کیونکہ بڑی چیز مل رہی ہے جنت. اور جنت کہاں ملتی ہے؟ اعمال کے ڈھیر لگا تو بھی جنت نہیں ملتی. اور یہاں آپ فرماتے ہیں صبر کر جا بیماری پر, باقی جو اعمال تجھے کرنے ہیں, نیک اعمال فرائض انجام دینے ہیں, وہ تو دے دے. تو فرماتے ہیں اس پر جنت کا وعدہ. کہتے ہیں ایک صاحب گھر پہنچے اور بیوی نے کھانے کے اندر نمک تیز کر دیا تھا, ان کا دماغ تیز ہو گیا اور انہوں نے لکڑی اٹھا لی کہ اب جو ہے نہ پلیٹ کو چھوڑوں گا, نہ کھانے کو چھوڑوں گا, نہ بنانے والی کو چھوڑوں گا, غصے میں آ گئے. لیکن ادھر غصہ آیا کہ میں اس کی پٹائی کروں, اس کی خبر لوں. اس میں یہ خیال آیا کہ صبح سے رات تک میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام توڑتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ تو میرا کھانا بند نہیں کرتے, غضبناک ہو کر میری زبان بند نہیں کرتے, میری آنکھیں بند نہیں کرتے, مجھے اپاہج نہیں بنا دیتے, میرے ہاتھ پیر ختم نہیں کرتے تھے, شل نہیں کرتے, تو میں ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا. چلو دل میں طے کیا کہ میں غصہ نہیں کروں گا اور میں جو ہے اس کی غلطی کو معاف کرتا ہوں. تو انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ جنت میں ہے. ارے صاحب آپ کا کون سا عمل پسند آ گیا ہم کو بتائیے تاکہ ہم بھی وہ انجام دیں. فرمایا بیوی کو معاف کرنا یہ اللہ کو پسند آ گیا, اور اللہ نے فرمایا کہ میں بھی ہوں بڑا معاف کرنے والا, اور تو نے جو ہے بیوی کی خطا کو معاف کیا, اور یوں سوچا کہ رب کائنات کتنا غفور الرحیم ہے اور کیسا معاف فرمانے والا ہے. تو وہ جب معاف کرتا ہے تو میں اپنی بیوی کو کیا نہیں معاف کر سکتا, بڑے بڑے مجرموں کو معاف کرتا ہے اللہ, فوراً پکڑ نہیں کرتا اور میں معاف کرتا ہوں. اس کی معافی پر فیصلہ اس کے لیے جنت کا ہوا. کون سے عمل پر اللہ کے یہاں جنت ملے کہہ نہیں سکتے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت امام ابو داؤد, جن کی ابو داؤد شریف ہے, وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے اور سمندر کے اس کنارے سے ایک جہاز جا رہا تھا, جہاز میں کسی کو چھینک آئی اور اس نے زور سے کہا الحمدللہ. تو امام ابو داؤد نے فوراً کشتی تلاش کی کنارے کے اوپر کہ کوئی کشتی کرائے پر مجھے لے جائے. تو چارانے اس زمانے کے لے کر ایک کشتی والا جو ہے وہ سامنے لے جانے کے لیے تیار ہوا. کیا کریں گے سامنے جا کر نہیں معلوم ہے, لیکن گئے, چارانے کرایہ دیا اور کرایہ طے کر کے سامنے گئے. اور جہاز کے پاس جا کر کہا بھائی کس نے ابھی چھینکائی الحمدو کہا تھا, میں جواب دینے آیا ہوں, یرحمک اللہ کہنے آیا ہوں. ہم تو ایسی کئی چھینکیں سنتے ہیں تو زبان ہماری ہلتی بھی نہیں ہے اور کان پہ جوں رینگتی بھی نہیں ہے, لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ چھینک ادھر آئی, فکر ادھر آئی, دوڑ ادھر آئی, پریشانی ہو گئی کہ مجھے جواب دینا لازمی ہے. اب جواب دینے کے لیے وہاں تک کے لیے سفر کیا اور پیسے بھی اس کے لیے خرچ کیے, اور رات کو خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد تمہارے کارنامے تو بہت ہیں, تمہارے اعمال بھی بہت ہیں, لیکن آج تمہارے لیے جنت کا فیصلہ چار آنے پر ہوا ہے کہ تم جواب دینے کے لیے وہاں تک گئے تھے اور اس کے لیے پیسہ خرچ کیا, یہ چار آنے تم کو جنت میں پہنچا رہے. کروڑوں خرچ کیے ہوں لیکن اخلاص نہ ہو تو اللہ کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے, اور چار آنے خرچ کیے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیے ہیں, کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کیے ہیں, اس پر اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں. اس خاتون نے صبر کا فیصلہ کر لیا کہ بیماری برداشت ہے آقا, لیکن آپ کی زبان سے جنت کی بشارت سن لی تو صبر کر جاؤں گی. اچھی بات ہے سرکار میں صبر تو کر جاؤں گی, لیکن اس زمانے میں جو ڈریس ہوتے تھے وہ ڈریس کوئی سے خاص نہیں ہوتے تھے, ایک چادر اوپر سے لپیٹ لی, ایک چادر نیچے باندھ لی, ایسا سادہ لباس تھا ان کا. اب تو خواتین کے لباس کے اندر اوپر نیلا, بیچ میں پیلا, ادھر بلو, ادھر ریڈ, اتنے ٹکڑے لگاتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنے گھروں کی بھیک مانگی ہوگی جب اس کا کپڑا بنا ہوگا, اتنے اس کے اندر. اور اس میں کپڑے جیسا تو کوئی ہوتا ہی نہیں, وہ ادھر ادھر کے ٹکڑے جوڑ جاڑ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت مصیبت سے اور زبردستی سے اس نے پہن رکھا ہے, ورنہ یہ برداشت نہیں اس کو. جبکہ عورت کا پورا جسم جو ہے مستور ہونا چاہیے. اور ایک جملہ یاد رکھیے کہ مسلمان عورت لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے, اور دنیا کی عورتیں لباس پہنتی ہے جسم دکھانے کے لیے. تو اس خاتون نے ایک درخواست بڑی عجیب کر دی. اس عورت نے یوں کہا کہ سرکار اب یہ بیماری تو میرے مرتے دم تک رہنی ہے, لیکن صبر کرنے کو آپ نے فرمایا میں صبر بھی کر جاؤں گی, لیکن ایک دعا کر دیجئے میرے لیے. وہ دعا یہ کیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو کر گرتی ہوں نا تو یہ چادر کا پلہ یوں ہو جاتا ہے اور کھل جاتا ہے, میں گرتی ہوں میرا جسم جو ہے کھل جاتا ہے, باڈی میری کھل جاتی ہے, میں شرم جب میں اٹھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جسم کا یہ حصہ کھلا ہے, لوگوں کی نظر پڑی ہوگی, میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں. تو سرکار ایک دعا میرے لیے کر دیجیے. دعا یہ کر دیجیے آقا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں, گر جاؤں, سب برداشت ہے, لیکن جسم سے کپڑا چمٹا رہے, ہٹنے نہ پائے. حضور نے فرمایا یہ دعا ہے تیرے لیے, ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی, اللہ اس کی حیا کی لاج رکھ لے, اس کے پردے پوشی کی لاج رکھ لے, اس کا لباس اس کے جسم سے چمٹا رہے. تو یہ دعا کی تھی. ایک خاتون کے لیے مر جانا بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ اس کی حیا کو نیلام کر دیا جا رہا ہو اور بازار کے اندر فروخت کر دیا جا رہا ہو. اس لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے حیا. اس لیے فرمایا حیا معمولی چیز نہیں ہے, ایمان کا زبردست شعبہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان. اس پر ایک عجیب واقعہ حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے, آج تو وقت نہیں ہے, کل انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کریں گے, تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبان میرے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
ilaha illallah la 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 ilaha illallah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana shanana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ayn fa innaka in takilna ila anfusina takilna ila auratin wa zambin wa khatiyah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujuduna wa tilawatil Qur'an ya hannan wa ya mannan. Ey Allah, hamare gunahon ko maaf farma. Ey Allah, hamari kotahiyon se darguzar farma. Apna fadl aur karam shamil hal farma. Raham ke karam ke afiyat ke khair ke fazl ke faisle farma. اے الہ العالمین, در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے دروازے پر آئے ہیں. اے اللہ, اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ, کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ, اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ, ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ, امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ, پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. یہ اللہ, رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں ہماری, اپنے فضل سے اسے منظور و قبول فرما. اے اللہ, یہ روزے قبول فرما, تلاوت کرنا قبول فرما. اے اللہ, تیرا نام لینا قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین, راتوں کی تراویح سنانے والوں کا سنانا اور سننے والوں کا سننا قبول فرما. حفاظ کی محنتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ, ہمیں ایمان والی تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ, صراط مستقیم والی زندگی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. عشق رسول, محبت رسول, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے اللہ, پنج گانہ نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ, بعد رمضان بھی تلاوت سے اور تلاوت قرآن کریم سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین, ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے عشق عطا فرما. اے اللہ, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے جنریشن کے ایمان کی حفاظت فرما، اس سلسلے میں جو محنتیں آج چل رہی ہیں اللہ ان کو بارآور فرما، اے اللہ ان کو کامیاب و قبول فرما، جو والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہیں اللہ ان کو بے فکر فرما دے، اے اللہ اولاد کو نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کو آنکھوں کا کانٹا ماں بنا، ان کو آنکھوں کا تارا بنا، اے اللہ جتنے ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو اولاد پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرما، 100% دیندار بنا، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اپنی رضا ہمیں مقصود فرما، اے اللہ اسی پر ہماری زندگی گزرنے کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ دین کی دعوت کے سلسلے میں اے اللہ جو نہج پر محنتیں صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں اللہ ان تمام محنتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ بارآور فرما، کامیاب و قبول فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما، سوء خاتمہ سے بچا دے، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ بالا مقامات سے مالا مال فرما، ان کی قبروں کو نورانی بنا دے، اے اللہ ان کو درجات عالیہ و رفیعہ نصیب فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.